الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقيم الرجل من المجلس ثم يجلس فيه وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. یہ عنوان قائم کیا ہے باب اذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه. کوئی آدمی کسی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آیا اور پہلے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی اٹھ گیا اس کو وہاں بٹھانے کے لیے تو فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ وہاں نہ بیٹھے. یہاں روایت پیش کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کو مجلس سے اٹھاوے اور پھر وہاں بیٹھ جائے. اگر وہ جگہ جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے آنے والے کی مملوکہ جگہ ہے یعنی اس کی مالکی کی جگہ ہے اور وہاں وہ بیٹھ گیا ہے تو اس میں کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, وہ اٹھائے گا, اس کو اٹھا سکتا ہے, اٹھا کر کے بیٹھ جائے, اپنی جگہ ہے, اس کو اختیار ہے. لیکن اگر وہ جگہ اس کی مملوکہ نہیں, اس کی ملکیت میں نہیں ہے, ایک عام جگہ ہے جہاں سبھی کو بیٹھنے کا حق ہوا کرتا ہے, جیسے یہ مجلس ہے ہماری کہ مسجد ہے, جو بھی پہلے آ کر جہاں بیٹھ جائے وہ اس کا استحقاق ہے, وہاں بیٹھ سکتا ہے, یا عام جگہیں جہاں جلسہ گاہ ہوا کرتی ہے, یا اسی طرح ایسی جگہیں جہاں کسی کی ملکیت نہیں ہے یا عام مجلس کے انعقاد کے لیے اس کو جو ہے منتخب کیا گیا, اس صورت میں کوئی آدمی آ کر کے وہاں بیٹھا ہوا ہے تو بعد میں آنے والے دوسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کو نہ اٹھاوے. ویسے اس حکم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے, جیسے یہاں ہے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی دوسرے آدمی کو کسی جگہ سے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے اٹھا کر وہاں بیٹھے. یہاں تو ممانعت صاف ہے. بعض روایتوں میں ہے لا یقیم الرجل الرجل من مجلسی، کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کو وہاں جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے نہ اٹھاوے، یعنی ممانعت کا صیغہ نہیں، نفی کا صیغہ ہے. یا لا یقام الرجل، کہ دوسرے آدمی کو جو بیٹھا ہوا ہے اٹھایا نہ جائے اور پھر وہاں بیٹھ جاوے آنے والا. بہرحال اس طرح اٹھانے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، یا تو صاف الفاظ میں یا نفی کے انداز میں. ہاں البتہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن تفسحوا وتوسعوا، کہ آنے والے کے لیے اگر ذرا سمٹ کر بیٹھ کر اس کے لیے اندر جگہ کر دی جائے کشادہ کر اپنی مجلس کو، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. یہاں روایت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو پیش کی ہے، اس سلسلے میں مسند احمد کے اندر یہ اضافہ ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آیا تو دوسرا آدمی اٹھ گیا تاکہ وہ وہاں بیٹھے، تو آنے والا اس اٹھنے والے کی جگہ پر بیٹھنے کے ارادے سے آگے بڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا کہ وہاں مت بیٹھو. چنانچہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا اپنا معمول یہی تھا جیسا کہ بیان کیا، اذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، کہ اگر وہ ایسی کسی عام مجلس میں شرکت کے لیے جب تشریف لاتے تھے اور پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی آدمی اگر ان کے لیے اٹھ جاتا تھا تو وہ اس کی جگہ پر بیٹھتے نہیں تھے. ویسے کوئی آدمی اپنی رضا اور رغبت سے اٹھ گیا ہے اور آنے والے کے لیے برضا اور رغبت اس نے اپنی جگہ خالی کی ہے تو شرعی اعتبار سے بیٹھنے کی اجازت ہے، ہاں اس کو اٹھایا نہ جائے اس کے لیے ایک بات تو یہ. البتہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو نہیں بیٹھتے تھے تو اس میں وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اٹھنے والا جو اٹھتا ہے برضا اور رغبت نہیں بلکہ جو ہے وہ مجلس کی شرم کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی آنے والا بڑا آدمی ہے تو وہ یوں سوچتا ہے کہ اگر میں نہیں اٹھوں گا تو لوگ مجھے جو ہے بعد میں لعنت ملامت کریں گے، یا لوگ یوں کہیں گے کہ دیکھو اتنا بڑا آدمی آیا اس کے لیے بھی اس نے جگہ خالی نہیں کی، تو اس وجہ سے وہ اٹھتا ہے. تو اس صورت کے اندر آنے والے کو چاہیے کہ اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، البتہ اگر اس کو یقین ہو کہ وہ جو ہے اس بات کی تمنا لے کر کے اٹھا ہے کہ نہیں میں نے جو جگہ اس کے لیے خالی کی ہے وہاں وہ بیٹھے، اور اس بیٹھنے پر اس کو معلوم ہے اس کے حالات سے اور تعلقات سے اور اس کے دوسری قرائن سے کہ وہ بجائے ناراض ہونے کے خوش ہوگا، تو کوئی بیٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں. بہرحال جو منع فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احتمال اور اندیشے کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اٹھنے والا جی نہ چاہنے کے باوجود جو ہے وہ ظاہرداری کی وجہ سے اٹھا ہو، باقی اگر طیب خاطر کا یقین ہے تو گنجائش بیٹھ سکتی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ممانعت کو براہ راست اپنے کانوں سے سن چکے تھے اور اس واقعے کو دیکھ چکے تھے کہ ایک آدمی نے اس طرح جگہ خالی کی اور آنے والا بیٹھنا چاہتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، تو پھر حضرات صحابہ کا جو مزاج تھا اس کے پیش نظر اب ناممکن تھا کہ آئندہ ابن عمر اس طرح کسی کے اٹھنے پر اس کی جگہ پر بیٹھیں، اس لیے ان کا اپنا جو تھا عمل وہ احتیاط کی بنیاد پر تھا، احتیاط کا تقاضا یہی ہے. باب الامانت، امانت کا مطلب ہے کسی پر کسی چیز میں کوئی اعتماد کیا جائے کسی معاملے میں، تو اس کو عام طور پر امانت سے تعبیر کیا جاتا ہے. ویسے عرف میں تو امانت بول کر کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے، مال دے یا کوئی چیز دے حفاظت کی غرض سے، تو اس کو امانت سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن ویسے قرآن اور حدیث کی اصطلاح اور اس کے استعمالات میں امانت کا مفہوم ذرا عام ہے، کسی معاملے میں کسی کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا تو جس چیز میں اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا وہ چیز اس کے ہاتھ پاس کیا ہے؟ امانت ہے. مثلا ایک آدمی کسی کمپنی کے اندر ملازمت کرتا ہے، اور ملازمت کا جب معاملہ ہوا اور آپس میں ان کے جب معاہدہ ہوا تو معاہدے کے وقت طے ہوا تھا کہ بھئی تم کو روزانہ 5 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، یہ کام کرنا ہے. کمپنی کی طرف سے اس کو کام بھی بتا دیا گیا، اور اب کمپنی نے جو ہے اس کو حوالے کر دیا کہ تم یہ کام انجام دو. اب اس کام کو انجام دینے کے لیے اوقات کی تعین تو آپس کے معاہدے سے ہو چکی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے کچھ اسباب کی ضرورت تھی، ایک دفتر اس کو دیا گیا، آفس دی گئی، آفس کا ساز و سامان، ٹیبل کرسی، فون، اور اسی طرح اس ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے گاڑی کی ضرورت تھی، گاڑی بھی دی گئی، اور بھی بہت ساری چیزیں، سہولتیں اس اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے اس کو دی گئی. تو اب یوں کہا جائے گا کہ یہ سارا جو اس کے حوالے کیا گیا اور ڈیوٹی خود، اور اس کو کہہ دیا کہ اب تم اپنا کام کرو. کمپنی نے اس کے اوپر کوئی نگران مقرر نہیں کیا ہے، کوئی آدمی واچ رکھے یہ 5 گھنٹے برابر حاضری دیتا ہے کہ نہیں دیتا، ایسا کوئی آدمی، بس اس کو کہہ کے معاملہ اب اس کے حوالے کر دیا گیا. تو اب یہ گویا جو ایک اعتماد کیا گیا اس پر، یہ امانت. اب اس کو چاہیے کہ از خود اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دینے کے معاملے میں کبھی وقت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، 5 گھنٹے برابر پورے طور پر وہ اپنا کام کرے، چاہے کوئی کہنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی نگرانی رکھنے والا ہو یا نہ ہو. ایسا نہیں کہ کوئی نگران اگر ہے تب تو وہ کر رہا ہے، کوئی نگران نہیں ہے تو نہیں کرتا، ایسا نہیں. اسی طرح یہ ساری چیزیں جو اس کو دی گئی ہے اپنے اس کام کو انجام دینے کے لیے، دفتر دیا گیا، فون دیا گیا، گاڑی دی گئی، اور ساری سہولتیں، کاغذات دیے گئے، لیٹر پیڈ دیے گئے، قلم دیے گئے، یہ ساری چیزیں، یہ اسی لیے دی گئی ہیں کہ یہ سارا جو کام اس کے حوالے کیا گیا ہے وہ اس کے ذریعے سے انجام دیا. اب اگر وہ فون کو اس آفیشیل کام کے علاوہ، دفتری کام کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے، اپنے ذاتی کام کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ ایک خیانت کہلائے گی. اسی طرح لیٹر پیڈ دیا گیا، قلم دیا گیا، کاغذ دیا گیا، تو اس کو وہ اسی آفس کے کام میں استعمال کرے گا، دوسرے کام میں اگر استعمال کرے گا تو یہ وہ ایک اعتماد کر کے یہ ساری چیزیں حوالے کی گئی ہیں. تو ہر معاملے میں اسی طرح شریعت کے احکام پر عمل کے معاملے میں بھی ہمیں شریعت مطہرہ نے جن احکام کا پابند بنایا ہے، بھائی شریعت نے ہمیں عبادات کے معاملے میں، طہارت اور پاکیزگی کے معاملے میں، ایک مومن کو کہا گیا کہ بھائی اگر آپ کو جو ہے غسل کی حاجت ہوئی ہے تو آپ پر غسل فرض ہو گیا، اب آپ کو غسل کرنا ہے. اسی طریقے سے وضو کا تقاضا ہے، اور جن جن کاموں کو انجام دینے کے لیے وضو ضروری قرار دیا گیا، تو اب یہ ایک شریعت کی طرف سے یہ احکام ہیں، ان پر عمل کرنا امانت کا تقاضا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ بغیر وضو کے اگر نماز پڑھ لے گا یا غسل فرض ہے اور غسل نہیں کرے گا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے تفسیر فتح العزیز میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو امانت میں. اسی طرح ایک آقا اور غلام کے ساتھ معاملہ جو ہوا ہے، دوست کا دوستوں کے ساتھ معاملہ ہے، شوہر کا بیوی کے ساتھ معاملہ ہے، باپ بیٹے کے معاملے ہیں، یہ آپس کے معاملات کے اندر بھی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ بھائی میاں بیوی ہیں، ان میں آپس میں محبت کی وجہ سے راز کی باتیں ہوتی ہیں، تو اب یہ بھی امانت ہے. اب یہ نہیں کہ طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد اب وہ بیوی جو ہے اس کے راز فاش کر رہی ہے، یا شوہر جو ہے اس کے راز فاش کر رہا ہے، یا دوست کے ساتھ اس طرح کی چیزیں بھی جو یہ بلیک میلنگ کی جاتی ہے، یہ ساری بلیک میلنگ جو ہے اس امانت کے تقاضے کے خلاف ہے. تو بہرحال یہ امانت کا مفہوم عام ہے، یہاں پر بھی اسی مفہوم کے پیش نظر ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ بھائی کوئی کام کسی کے حوالے کیا، اور اس کام میں کوئی رازداری کی بات تھی کہ آپ کو کوئی کام سونپا گیا یہ کرنا ہے، اور اس میں جس نے سونپا ہے وہ ایک راز کی چیز ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے چاہیے کہ آپ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں. یہاں یہی واقعہ پہلے بھی آ چکا ہے اس کتاب میں، یہاں دوبارہ لائے اس مناسبت سے لائے. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه وعنهم خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى اذا رايت اني قد فرغت من خدمته قلت يقيل النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت من عنده. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت کے لیے ان کو قبول فرمایا تھا اور یہ کام گویا ان کے حوالے کیا تھا، تو اوقات جو مقرر تھے خدمت کے ان اوقات میں وہ باقاعدہ حاضری دیتے تھے، آتے تھے، اور دوسرے اوقات جو خالی ہوتے تھے اس میں چلے جاتے تھے، جیسے خدمت گار ہوتے ہیں ان کے بھی اوقات متعین ہوتے ہیں. چنانچہ ایک دن میں آیا حتی اذا رأیت انی قد فرغت من خدمتی، یہ حضرت انس فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں سارے کاموں سے کیا ہو گیا، فارغ ہو گیا، اب گویا آج اس وقت تک میرے اب ضرورت نہیں ہے میری خدمت کی، اور قلت میں نے اپنے جی میں کہا یقین النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرمائیں گے تو گویا آپ میری اس وقت ضرورت نہیں ہے، جب تک آپ قیلولہ فرمائیں گے بعد میں پھر دوبارہ آؤں گا، تو فخرجت من عندہ، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس سے نکل گیا. یہ خدمت کے اوقات کی تعین وغیرہ یہ بھی قرائن آثار اور روزانہ کے معمول کے پیش نظر کی جاتی ہے، اور خدام کو ان چیزوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. فَإِذَا غِلْمَةٌ يَلْعَبُونَ، چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے میں اپنے گھر جانے کے لیے نکلا تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. فَقُمْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ إِلَى لَعْبِهِمْ، میں بھی کھڑا ہو گیا اور ان بچوں کا کھیل دیکھنے، کھیل میں مشغول تو نہیں ہوئے، دیکھنے لگے. فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام یاد آ گیا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش اور جستجو میں نکلے گھر سے باہر، اور فانتہا الیہم، جہاں یہ بچے کھیل رہے تھے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو آپ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ بچوں کو سلام کیا. یہ واقعہ وہاں بچوں کو سلام کرنے والا مسئلہ جہاں امام بخاری نے بیان کیا تھا وہاں یہ واقعہ آیا ہے. تو ایک تو یہ ہوا. ثم دعانی، اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چونکہ میں وہاں کھڑا تھا مجھے اپنے پاس بلایا، فبعثنی الی حاجتی، اور مجھے ایک کام کے لیے بھیجا. فکان فی فین، آپ سائے میں بیٹھ گئے. دوسری اس پہلے جو روایت گزر چکی وہاں یہ ہے کہ وہاں ایک دیوار تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے میرے انتظار میں کہ میں وہ کام نمٹا کر آؤں وہاں تک آپ وہاں بیٹھیں. حتی اتیتہ، یہاں تک کہ میں وہ کام جس کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ پورا کر کے آ گیا آپ کی خدمت میں اور بتا دیا آپ کو. بتانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ اپنے گھر اپنے والدہ کے پاس. وابتات والا امی، اب آج ایک نیا کام نکلا تھا اس لیے اس کی وجہ سے روزانہ کا گھر پہنچنے کا جو وقت تھا اس کے مقابلے میں آج کیا ہو گئی، دیر ہو گئی. دوسری اس روایت میں یہ تھا کہ روزانہ جس وقت میں گھر لوٹتا تھا اس وقت کے بعد میں لوٹا ذرا تاخیر سے، تو میری ماں نے پوچھا کیا بات ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں پر نگرانی ہونی چاہیے کہ بھائی گھر والے بچوں کو دیکھیں کہ روزانہ جس وقت آتا تھا آج دیر سے آیا، تو اس کو پوچھیں کہ بھائی آج ایسا کیوں ہوا. یہ ان کے اخلاق کو بگڑنے سے بچانے کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. تو بہرحال کہتے ہیں میں نے اپنے دیر کی اپنی ماں کے پاس پہنچنے میں. فقالت ما حبسک، تو والدہ نے پوچھا کہ کون سی چیز نے تم کو جو ہے آج روک دیا، یعنی آج روزانہ کے معمول کے مطابق جو وقت تھا اس وقت سے کے مقابلے میں آج دیر سے آئے، کیا بات ہو گئی، کہاں تھے اب تک. قلت بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی حاجتی، تو اس کے جواب میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا تھا، یعنی ایک نیا کام آج نکلا تھا اس کے لیے بھیجا. قالت ما ہی، تو کہا میری ماں نے پوچھا وہ کیا کام تھا. قلت انہ سر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے جواب میں عرض کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گا. فقالت احفظ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ. دیکھو یہاں ان کی والدہ نے بھی پھر اس کے معلوم، جب انہوں نے یہ جواب دے دیا تو اس کے معلوم کرنے پر اصرار نہیں کیا، بلکہ ان کو تاکید کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کی حفاظت کرنا، یعنی جس طرح مجھے نہیں بتاتے کسی اور کو بھی نہ بتائیے. یہ نہیں کہ میں ماں ہوں مجھے بتانا چاہیے تم کو، تم کیوں منع کرتے ہو، آج کل ایک مزاج یہ بھی بنا ہوا ہے. نہیں، بس یہاں تو یہ امانت کا جو یہ تھا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ بھائی امانت بات میں بھی ہوا کرتی ہے. بعض مرتبہ کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے اور اس بات کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے میں اس جس کی بات ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس پر اس کی وجہ سے کوئی عزت پڑ سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ امانت ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی تم سے بات کرے اور بات کرنے کے بعد یا بات کرنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھے اور پھر بات کرے، تو گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بات آپ سے جو کہی جا رہی ہے وہ راز ہے. گویا وہ دائیں بائیں دیکھ کر یہ یقین حاصل کر لینا چاہتا ہے کوئی اور تو سن نہیں رہا ہے. یہ اس کا حال جو ہے یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بات کا کسی دوسرے کے سامنے اظہار نہ کیا جائے. تو بہرحال کسی بات کا راز ہونا جو ہے وہ زبانی کہنے پر موقوف نہیں، قرائن سے بھی یہ بات جو ہے معلوم کی جا سکتی ہے. اس میں وہ قرینہ ہے کہ یہ دائیں بائیں دیکھنا. فما حدثت بتلک الحاجۃ احدا من الخلق. چنانچہ اس روایت کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم بھی ہیں اور ان کے خاص شاگرد ہیں، کئی سال ان کی خدمت میں رہے ہیں، ان کو حضرت انس فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو میں نے وہ راز حضور کا نہیں بتلایا. فلو کنت محدثن حدثتک بہا، دوسری روایت میں ہے حدثتک بہا یا ثابت ہو، اگر میں کسی کو بتلاتا تو تم کو بتلاتا، لیکن کسی کو میں نے نہیں بتلایا نہ بتلاؤں گا. بہرحال یہاں تو امانت بات بھی ایک امانت ہے اور اس کے جو ہے حفاظت کا اہتمام ہونا چاہیے. بابو ادل تفاتا اتفاتا جمیان. یہاں بتلانا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی جب کسی چیز کو مڑ کر کے دیکھے تو پورے طور پر، یوں خالی نہیں بلکہ یوں پورا مڑ کر کے دیکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے خالی گردن پھرانے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، پورے جسم اتھر کے ساتھ گھوم کر کے آپ دیکھا کرتے تھے. یہ ناجائز نہیں ہے، بہرحال بہتر طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی اس میں ہو جاتا ہے، سنت پیروی بھی ہو جاتی ہے. حدثنا اسحاق بن العلائی قال حدثنا عمر بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال اخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت سعيد بن مسيب تابعی ہیں بڑے، فرماتے ہیں انہوں نے حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه کو سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بیان کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ظاہری حیات آپ کی کیسی تھی، آپ کا چہرہ انور کیسا تھا، آپ کی آنکھیں، آپ کے بال، مطلب کہ یہ حلیہ جو ہے آدمی کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، وہ انہوں نے سنا. کیا کہہ رہے تھے؟ کان رباتن وہو الی الطول اقرب، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میانہ قد تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے، نہ لامبے اور نہ پستا قد، ٹھنگنے بھی نہیں لمبے بھی نہیں. البتہ میانہ قد ہونے کے باوجود وہو الی الطول اقرب، ذرا مائل بطول تھے لمبائی کی طرف، کچھ لمبا تھا آپ کا قد، تھے تو میانہ قد، لیکن میانہ قد لوگوں میں دونوں قسمیں ہوتی ہیں، کچھ مائل بطول ہوتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائل بطول تھے. لیکن اس کے باوجود جب آپ کسی مجمع کے ساتھ چلتے تھے تو سب سے لمبے اونچے آپ ہی نظر آتے تھے، یہ آپ کا معجزہ تھا کہ باوجود میانہ قد ہونے کے عام جب مجمع کے ساتھ ہوتے تھے تو سب سے اونچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے، یہ بطور معجزہ تھا. شدید البیاض ہے، آپ گورے چٹے تھے، آپ کا رنگ جو تھا وہ سفید، اسود شعری لحیہ تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک کے بال جو تھے وہ بالکل سیاہ، حسن صدر، آپ کے دندان مبارک بہت خوبصورت چمکدار، یعنی آپ کے دانت مبارک جو تھے چمکدار بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، اور ان میں فصل بھی تھا آگے کے دندان مبارک میں، ذرا سی ریخیں، یعنی معمولی فصل، یہ معمولی فصل جو ہے وہ خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ دانت ایک دوسرے پر چڑے ہوئے نہ ہوں. اہدب اشفار العینین، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کی پلکیں لمبی تھی، ہے نا، جو پلکیں ہوتی ہیں یہ پپوٹوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں ان کو اشفار کہتے ہیں، تو وہ لمبی تھی. بعید ما بین المنقبین، اور آپ کے دونوں موڑھوں کے درمیان فصلہ کچھ تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا سینے مبارک چوڑا تھا، چوڑا ہونے کی وجہ سے دونوں موڑھوں کے درمیان جو ہے کچھ فصلہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تھا. مفاز الخدین، اور آپ کے رخسار مبارک ہموار تھے، یعنی آپ کے گال مبارک جو تھے وہ ایسا نہیں کہ ابھرے ہوئے ہیں یا لٹکے ہوئے ہیں، بلکہ ہموار. یتو بقدم ہی جمیعن، آپ اپنے پورے قدم سے زمین کو جو ہے روندتے تھے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا قدم مبارک جب زمین کے اوپر پڑتا تھا تو پورا زمین کے ساتھ لگتا تھا. لیس لہا اخمس، کہ اس میں جو ہے اس کا کچھ حصہ زمین سے الگ نہیں رہتا تھا. پاؤں جو ہوتے ہیں، پاؤں میں جو ہے یہ گھڑا ہے، یہ اخمس یہ کہلاتا ہے، یعنی پاؤں کا وہ حصہ جو پاؤں زمین پر رکھتے وقت زمین سے لگتا نہیں ہے، الگ رہتا ہے، اس کو اخمس. تو یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک جب زمین کے اوپر پڑتا تھا تو پورا ہوتا تھا زمین کو. اب اس روایت میں یہ ہے، ویسے شمائل ترمذی میں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخیافی بھائی ہوتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ان کے پہلے شوہر سے، ان کے حوالے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حلیہ شریفہ نقل کیا ہے اس میں خمسان الاخمسین نقل کیا ہے، یعنی گویا آپ کے قدم مبارک کا وہ حصہ اونچا رہتا تھا. بظاہر ان دونوں روایتوں میں ایک طرح کا تضاد تعارض سا ہے، تو قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے تو شفا میں، شرح شفا میں، اس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اس روایت کے مقابلے میں سند کے اعتبار سے قوی ہونے کی وجہ سے اس کو ترجیح دی ہے، اور بعض حضرات نے تطبیق دی. بلا بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ تو بہت اونچا تھا نہ بالکل زمین سے گویا، یا اس کا خمسان الاخمسین کا مطلب یہ ہے کہ بہت بہت زیادہ جو ہے اونچا نہیں رہتا تھا، اور یہاں ایک دم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ایک دم زمین سے ملا ہوا ہو، اس کا مطلب یہ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اونچا نہیں تھا. بہرحال لیکن قاضی ایاز نے اسی کو راجع قرار دیا. یقبل جمیعن و یدبر جمیعن، بس یہاں جو روایت لائے ہیں وہ انہی کلمات کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کی طرف جب توجہ فرماتے تھے پورے طور پر دیکھنا ہوتا تھا تو پورا یوں گھوم جاتے تھے، یوں پورا گھوم جاتے تھے، یہ نہیں کہ یوں بیٹھے ہوئے خالی چہرہ انور کو ادھر گھماتے ہوں، تو اسی طرح پشت کی طرف دیکھنا ہوتا تھا تو پورے گھوم کر کے آپ دیکھتے تھے. لمارا مثلہ قبل ولا بعد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی حسین اور اوصاف اور کمالات کا جامع میں نے نہیں دیکھا. एक जन ने दाढ़ी काटी, फिर उसने दाढ़ी रख ली लेकिन उगती नहीं है, तो क्या ये नमाज पढ़ा सकता है? पहले उगी थी और काटने के बाद तो मजीद उगनी चाहिए ना। वैसे लिखा है वहां मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने असल फतावा में, एक आदमी दाढ़ी काट रहा है, वो उसने फिर दाढ़ी, जब तक कि दाढ़ी पूरी सुन्नत के मुताबिक न हो जाए वहां तक वो इमामत न कराए, कराहत रहती है। स्कूल की वजह से जुमा की नमाज चली जाती है तो क्या स्कूल जाना चाहिए? जिनके ऊपर जुमा की नमाज बालिग होने की बात और शहर में रहने की वजह से फर्ज है, तो वो इस तरह स्कूल को ऐसा उज्र नहीं है कि जिसकी वजह से उसको छोड़ा जा सके, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। शादी की पहली रात दुआ कबूल होती है, मकबूल रात है, ये तो भाई आज ही सुन रहे हैं। अजी ऐसा हमारी नजर से तो किसी रिवायत में या किसी किताब में ये चीज गुजरी नहीं है कि वो या शादी की पहली रात भी जो है वो औकात इजाबत में से हो, जहां दुआ के कबूल होने के औकात उलमा ने बताए हैं लेकिन उसमें इसका तज़किरा कहीं नजर से नहीं गुजरा। एक मुसलमान शख्स एक काफिर शख्स की मील में नौकरी करता हो और उसमें सब कारीगर भी काफिर हो, अब सब कारीगर अपनी अपनी जबान में अपने सेठ को सलाम करता हो, मसलन कोई कहता हो नमस्कार वगैरह, अब सेठ मुसलमान शख्सों को कहता है कि तू क्यों कुछ नहीं बोलता, तो अब मुसलमान शख्स क्या कहे, सलाम कहे या और कोई अल्फाज? अगर वो सेठ गैर मुस्लिम है तो उस सूरत में उसको सलाम के अल्फाज तो नहीं कह सकता, अलबत्त आदाब वगैरह कहने की बात हजरात ने गुंजाइश दी है। गुस्ल करने से वजू भी हो जाएगा या फिर करना होगा? नहीं, गुस्ल के अंदर वजू भी हो जाता है, जो आजा गुस्ल में धोए जाते हैं वजू के अंदर आते हैं, मसावी कर ले। वैसे गुस्ल का जो सुन्नत तरीका है उसमें पहले वजू ही है, उसके बाद बाकी आजा पर पानी डाला जाता है। मुहर्रम के दिन क्या अमल करना चाहिए? मुहर्रम से क्या मुराद है? मुहर्रम से अगर दसवीं मुहर्रम आशूरा का दिन है तो उसमें तो रोजा आया है, रोजा रखना मसनू। हजरत से दरखास्त है, मेरा शोहर ने दूसरी शादी कर ली और मुझसे अच्छी तरह नहीं रहता, दुश्मनों की तरह मारते हैं, जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया है, मेरे दो बच्चे हैं, उसकी वजह से मैं सब कुछ सह रही हूँ, बहुत सबर करती हूँ, अब सबर नहीं होता, आप खास करके दुआ में याद रखना, जो मेरे और मेरे बच्चों के हक में बेहतर हो खास करके दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला उनको आपका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और वैसे किसी को भी दूसरा निकाह जब कोई करना चाहता है तो उसको इस शर्त के साथ कुरान ने इजाजत दी है कि वो उनके मामले में, दोनों बीवियों के मामले में बराबरी करे, हुकूक की अदायगी में एक के साथ जो है तरजीह और दूसरे को छोड़ देना उसका उसकी शरीयत इजाजत नहीं देती, बल्कि इस शर्त ही के साथ निकाह दूसरा करने की का ये है। और जो आदमी ये समझता हो कि मैं दूसरा निकाह करने के बाद दोनों के हुकूक की अदायगी में बराबरी नहीं कर सकूंगा तो उस सूरत के अंदर उसको इजाजत नहीं दी है, गुनहगार होता है उस सूरत में। बहरहाल औरतों को भी चाहिए कि सब्र करें, एक मिजाज औरतों का भी है कि शोहर दूसरा जब निकाह करता है हुकूक की अदायगी का एहतमाम करता है तो भी उसके साथ झगड़ती हैं और वो गैरत की वजह से उसका जीना तंग कर देती हैं, तो ये तरीका भी सही नहीं है। औरतों को भी चाहिए कि जहां सब्र करना ही करना है तो उस ऐसे अंदाज से रहे कि उसको भी जो है उसके साथ मोहब्बत बढ़ जावे और उसके हुकूक की अदायगी का एहतमाम करे। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں نصیب فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہمارے گھروں اور ہماری زندگیوں کو اے اللہ منور اور معمور فرما، ہمارے بیماروں کو اے اللہ صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت نصیب فرما، بے دینوں ملحدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار، امانت دار، غیرت ایمانی سے بھرپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطہرہ کو جاری و ساری اور نافذ کرنے والے ہوں. اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. اے اللہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اے اللہ ایک ایسی قیادت پر جو امانت دار اور اے اللہ صالح اور غیرت ایمانی سے بھرپور اور شجاع ہو اے اللہ متحد و متفق فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے. اے اللہ ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، اے اللہ ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے اللہ تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.